بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم يا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المنجيين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات الله. کل میں نے تقریر کے بالکل شروع میں فقرہ عرض کیا تھا کہ تفسیر فطرت کا مدرسہ کھل گیا. دیکھیے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے اس میں بعض بہت دانش مند بہت دانشور حضرات ہیں، بعض وہ حضرات ہیں کہ جن کا سر و کار ہی روز و شب علم و دانش سے ہے، کتاب و قلم سے ہے، حرف و معنی سے ہے، اور ان کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے. میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی کی طبیعت میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی کسی تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک کلمہ کافی ہوتا ہے. ایک مختصر گفتگو زہیر کو اس طرف سے اس طرف لے آئی. اتنا بڑا فاصلہ طے کیا ہے جو ہے اندازہ ہے آپ کو؟ آپ زمینی فاصلوں پہ نظر نہ رکھنا کریں، زمینی فاصلے نہیں ہوا کرتے. اصل فاصلے وہ ہوتے ہیں جو ذہنوں کے فاصلے ہوتے ہیں، جو عقیدوں کے فاصلے ہوتے ہیں، جو نظریوں کے فاصلے ہوتے ہیں. فاصلے اتنے اور ایسے فاصلے ہوتے ہیں کہ دہشت اور دوزخ کے درمیان کے فاصلے ہم چاہتے ہیں. صحابی زہیر ابن قین اور ایک مختصر گفتگو کے بعد کہاں گے, کہاں سے فور اور کہاں گے, اور سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگویں اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی بالقصد و بالارادہ عمر ابن سعد سے گفتگویں کی ہے. امام تاریخ کربلا کا نظر ہے, تاریخ کربلا کا نظر ہے, سمجھ میں نہ تو عزیزو یہ برقبیلے تذکرہ اور بقاب مثال میں نے عرض کیا کہ کبھی طبیعتوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ ایک کلمہ کافی ہوتا ہے, لیکن کبھی جب گفتگو کا تکرار ہو, جب جملہ مقرر عرض کیا جائے, جب مثال کو دہرایا جائے, تو اس کی معنی ہوتی ہے کہ ہماری نظر ان پر بھی ہے جن کا سروکار روز و شب علم و دانش سے نہیں ہے. تو زندگی کی رنگاہ میں, زندگی کے کاردار میں مسلسل محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں اور وہ کسب حلال اور رزق حلال کی تلاش میں ہیں, کبھی کبھی ان کے سمجھانے کے لیے آپ سب کو تجربہ ہوگا کہ ایک جملہ ایک کلمہ ایک لفظ ایک معنی ذہن نشین و دل نشین بنانے کے لیے بہت ساری کوشش ساری کوشش کرنا پڑتی ہے, بہت جد و جہد کرنا پڑتی ہے. اس لیے کبھی کبھی کسی بات پہ زور دینے کے لیے اگر مقرر کچھ عرض کروں اور کسی کی طبیعت کا ذرا گزرے تو وہ اپنی طبیعت کی لطافت سے مجھے دخل فرما دے. ایک صلوات چاہیے کیا تھا کہ یہ تفسیر فطرت کا مدرسہ ہے اور خدا کی قسم یہاں تفسیر فطرت نہ ہوگی تو کہاں ہوگی. اس تفسیر کے لیے اور اس تفہیم کے لیے جو لازمی مقدمہ تھا وہ کل گزارش کر چکا, اور یہ کوئی میری دانشورانہ انانیت نہیں بول رہی ہے, انتہائی طالب علمانہ انتصار و عاجزی سے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے جو مطالب کل گزارش کیے وہ مسلسل تفکر کے بعد زیادہ سے زیادہ ثمرات دیں گے. میں نے گزارش کی تھی کہ علم کا قدم بہرحال درمیان میں ہونا ضروری ہے, لیکن جسے دنیا علم سمجھتی ہے وہ علم نہیں ہے. جسے دنیا علم کا نام دیتی ہے, علم تو وہ جوہر ہے جس میں جہل کا نادانی کا شک کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے. اب بتائیے کہ اگر سائنس کی دنیا سے آج کوئی تھیوری سامنے آئی اور ایک 20 برس کے بعد تبدیل ہو گئی, پہلی تھیوری کو علم کا نام دیں گے یا دوسری کو؟ جبکہ دوسری پر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اگلے دس 12 برسوں میں علم تو وہ ہے کہ جس میں شک کا داخل نہ ہو، علم تو وہ ہے کہ جس میں جہل کا داخل نہ ہو، علم تو وہ ہے کہ جس میں نادانی کا کوئی عنصر نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں اجتماع کو راہ نہ ہو. کیونکہ یہ مجتہد اور فصیح اور عالم کا علم ہی علم نہیں کہلاتا، علم صرف قول معصوم ہے. صلوات علی محمد و علی ہم جہاں جہاں علم کا اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ کا علم ہو اور چاہے فقیر کا، مجاز ہے، سب مجاز. حقیقت میں علم وہ ہے جو قال اللہ ہو یا قال رسول اللہ. آپ یہ سمجھے گا کہ آپ تو رہے میں کہہ رہا ہوں سائنٹسٹ کا علم علم نہیں ہے، فقیر کا علم علم ہوتا ہے. نہیں، فقیر کا فتویٰ بھی بدلتا ہے اسی طرح جیسے قائم کی گئی. قال اللہ قریب بدلنے والا ہے. دانشور علم طلب، اگر علم کی طلب ہے تو قال اللہ کی تلاش کرو. قال اللہ سے سمجھو، کیا کہا پروردگار نے، مگر کس سے سمجھو گے؟ مسئلہ تو یہی ہے، کس سے سمجھیں گے کہ اللہ نے کیا کہا؟ الفاظ ان کی ڈکشنریوں میں جا کر تلاش کرے جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، یا اس پر ہم سے تلاش کرے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن کے نام سمجھنے کے لیے آپ کی فراست ایمانی ہے. میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کراچی شہر کراچی ایمانی فراست رکھنے والوں کا شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس شہر میں کثرت سے ذکر آل محمد ہو. اگر اس شہر میں ذہانتیں پروان نہ چڑھیں تو کہاں پروان چڑھیں؟ یہ جو ذکر ہے نا، یہ بارہ میں رحمت ہے، وہ روحوں کو پروان چڑھاتا ہے، یہ شعور کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ذہانتوں کو، فراستوں کو، اپنے کو پروان چڑھاتا ہے. شجر علم بہشت بے آدم میں نہیں آئے. شجر علم زیر جنت ذکر آل محمد میں پایا جاتا ہے، جہاں پروان چڑھتا. گفتگو کو پھر مضبوط کرے کر کی گفتگو سے، علم جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں باہر سے، مقرر کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کچھ حضرات نے فرمایا، ڈانٹ دی، بات سمجھ میں آئی. کچھ حضرات نے کہا بات میں کچھ اشتباہ باقی رہ گیا، یعنی میرے پاس بار جملوں کے عرض کرنے کے باوجود اشتباہ باقی رہ گیا. جب تک چیزیں روح مجرد انسانی میں منتقل نہ ہو جائیں انہیں علم نہیں کہا جاتا. یہ جملہ دانشور کے لیے کافی ہے، کافی ہے، لیکن جس کا سرکار فلسفیانہ رسو سے نہیں ہے، اس کے لیے یہ مقرر مثال عرض کرنی پڑے گی. کل میں نے گزارش کی کہ کسی نبی نے، کسی ولی نے کتاب تفریح نہیں کی، لوگوں کو شبہ پیدا ہوا پھر نہج البلاغہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نہج البلاغہ؟ امیر المومنین علیہ السلام نے تصنیف فرمائی ہے، قلم کاغذ لے کر بیٹھ کر لکھی ہے یہ کتاب، علی زکات علم بانٹتے رہے جس کی جھولی میں جتنا آ گیا، سید مصطفیٰ اور سید رضی، کیا دلیل القدر افراد، وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے کہ ان کے فضائل بیان کریں، ایسے عظیم المرتبت افراد تھے، مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، ایک علامہ مفید جنہیں لقب مفید بھی امام زمانہ علیہ السلام آ رہا تھا، علامہ مفید کا بیان ہے کہ میرے صاحب نے دیکھا کہ سید طاہرہ تشریف نہیں اور دونوں ہاتھوں میں حسن علیہ السلام کی مہم، ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کے مشہور، ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام، اور فرمانے مفید ذرا میرے ان بچوں کی تربیت کا خیال تو کرو، انہیں تعلیم دو، اور اٹھے آنکھوں سے آنسو جاری، جب دوسرے روز مدرس میں تشریف لائے یعنی درسگاہ میں آئے، جہاں درس کہتے تھے، دیکھا کے سامنے سے وہ آدمی آ پاتے ہیں، وہ سیدہ آ رہی ہے کہ جو رضی اور مرتضیٰ کی والدہ، اور رضی اور مرتضیٰ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اور کہتی ہیں مفید میرے ان بچوں کی تعلیم کا انتظام، یہ رضی اور مرتضیٰ، رضی نے ایک کشکول بنائی، رضی نے ایک منصوبہ بنایا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمریاں لکھیں گے اور سوانح عمریوں کے ساتھ ائمہ کے اقوال کو جمع کریں گے، اور انہوں نے خصائص امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سے کتاب لکھی، کچھ اقوال اس میں جمع کیے، پھر طبیعت سے راغ نہ ہوئی، حدیث ہے اور یہ حدیث سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، حضور نے فرمایا من ہما لا یشبعان، دو پیاسے کبھی سے راغ نہیں ہوتے، طالب علم و طالب المال، ایک وہ کہ جو علم کا طلبدار اور پیاسا ہو، دوسرا وہ جو مال دنیا کا طلبدار اور پیاسا ہو، دونوں کی تشنگی برابر بڑھتی چلی جاتی ہے، فرق یہ ہے کہ علم کا طلبدار اگر اپنے علم کی آسودگی حاصل کرتا چلا جائے تو اس کو عروج حاصل ہوتا رہتا ہے، مال دنیا کا طلبدار اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے، تو رضی کی طبیعت جب صحیح نہ ہوئی تو رضی نے کہا مولا کے اور اقوال جمع کریں گے، خطبے جمع کیے، خطوط جمع کیے، چھوٹے چھوٹے اقوال جمع کیے، اور ان میں بھی انتخاب سے کام لیا، یعنی پورے پورے خطبے جمع نہیں کیے، پورے پورے خطوط جمع نہیں کیے، چھوٹے چھوٹے اقوال جمع کر لیے، اور اس کا نام ہے نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ ضرور مانا ہے کائنات کے اقوال کا مجموعہ ہے، مگر وہ کشکول رضی ہے، تصنیف علی نہیں ہے، اشتباہ دور ہو گیا، اب بتائیے یہ بات منبر سے کہنے کی تو نہیں تھی، ارباب دانش کو تو معلوم ہے، لیکن جس حضرات نے صرف نہج البلاغہ کا نام سنا ہے اور وہ اسے قرآن بلاغت علی سمجھتے ہیں اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ ہے, مگر انہیں یہ اشتباہ ہے کہ یہ آقا کی تصنیف ہے. آقا کے نہج البلاغہ تصنیف نہیں بن آئی, آقا کی تصنیفات کا نام ہے سلمان, آقا کی تصنیف کا نام ہے عمر, علی کی تصنیف کا نام ہے میثاق, علی کا تصنیف کا نام ہے رشید, علی کی تصنیف کا نام ہے حبیب. قرآن کے پاکیزہ عرفان اور ایمان کو اور برکت عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں آپ کی میں سجائے پڑھ رہا ہوں, آپ کی آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. کسی کو سچے عشق کا تجربہ ہو تب نہ جانے مصیبتوں پر نہیں رویا جاتا, شجاع مصیبتوں پر نہیں روتے, فضیلتوں کو حاصل کر کے خوشی میں بھی آنسو ڈالتے. ان آسموں کی تعریف دنیا والے جانتے نہیں, آسموں کی قسمیں نہیں جانتے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کل ایک اور علاج ہوا, اعتراض ہوا, سوال ہوا, مجھے خوشی ہوئی, لیکن وہ بالکل اتنے بھی زیادہ کسی عزیز کے اجتماع پر مبنی تھا, غفلت پر مبنی تھا. پھر آپ کہتے ہیں کہ رسول نے کوئی تکلیف نہیں کی, اس میں تو کسی کو اجتماع ہی نہیں ہوگا, تو پھر قرآن کیا ہے عزیزوں؟ نعوذ باللہ, قرآن مصطفیٰ کو اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے. میں کہوں گا مصطفیٰ کی تصویر کا نام ہے علی. مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے علی, مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے حسن, مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے حسین, مصطفیٰ کی تصنیف کا نام ہے زہرا. حقیقت کو سمجھانے کے لیے تو عرض کیا تھا کہ ان کے علم کا جب اظہار ہوتا ہے, جب داخل سے علم خارج کی طرف آتا ہے تو تصنیفات کی شکل میں نہیں آتا, تصرف کی شکل میں آتا. تصنیف و تصرف میں بہت فرق ہے. ایک سائنس کا طالب علم ہے, اس نے تھیوریاں رکھی, معمولی کا طالب علم, اس نے ڈیفینیشن, ٹرمینالوجی, زبان, الفاظ, تعریفات, نظریات رکھ لیے. جب یہ اور آگے بڑھا, علم پختہ ہوا, تو اب اس میں تھوڑا سا تصرف پیدا ہوا. توجہ, یہ تصرف کہاں تک جائے گا؟ تھوڑا ہی علم بڑھا ہے تو صرف اس کا تصرف الفاظ تک رہے گا. یہ بات تو اس طرح کہی گئی ہے, اگر اس طرح کہی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تصرف تو کیا مگر الفاظ میں, علم بڑھا, تصرف بڑھا, قوت تصرف پیدا ہوئی, لیکن تصرف کہاں تک؟ الفاظ تک. اور علم بڑھا تو ابھی الفاظ میں تصرف کیا تھا, اب معنی میں تصرف ہوا. یعنی کہیں گے صرف الفاظ کے رد بدل کی بات نہیں ہے, اصل جو معنی کی بیان کیے گئے, جو تعریف کی گئی, وہ درست سمجھ میں نہیں آتی. اس حقیقت کی تعریف اس طرح کی جائے تو بہتر ہے. علم بڑھا, تصرف بڑھا, پہلے علم ذرا سا بڑھا تو الفاظ کے تصرف بڑھا, پھر علم زیادہ بڑھا تو معنی کے تصرف بڑھا, اب علم اور زیادہ بڑھا تو لفظ و معنی سے بات حقیقت اشیاء تک پہنچی. جب علم بڑھا گیا, کمال علم پیدا ہوا, تو اشیاء میں تصرف یعنی صنعتوں کا وجود ہوا. स्मार्टफोन आते, हवाई जहाज बनने लगे, रॉकेट बनने लगे और नाजुक से नाजुक आलात बनने लगे, जैसे आपने रिश्ते की तस्वीर कशी करने या आपने हल की तस्वीर कशी करने या जमीन की सतहों की तस्वीर कशी आलात बनने लगे, इलाज के कलेक्टर बनने लगे, शुआओं को तस्वीर किया जाने लगा, नानियत तसरुस है मगर अल्फाज पर किस नहीं, लुगात पर किस नहीं, मानी पर किस नहीं, इल्म बढ़ता गया, तसरुस बढ़ता गया। वादे है और जहाँ इल्म कामिल होगा इस कायनात में सबसे मुकम्मल मखलूक कौन सी है खुदा की, जमीन आसमान पहाड़ पत्थर दरिया समंदर सबसे कामिल मखलूक इंसान है, इंसान है वादे है सबसे कामिल मखलूक इंसान है, जिसमें इख्तियार भी है, जिसमें इरादा भी है, जिसमें शऊर भी है। आप एक पत्थर को उठा के जहाँ भी चाहे रखें, जहाँ रख देंगे उस पत्थर को रखा रहेगा। हर पत्थर में ये शऊर नहीं है कि उठाने वाले के हाथों को पहचाने। और जब तक कोई दस्ते में आसूम ना आ जाए अपनी जगह से जमदिश ना करे। कुछ पत्थर है इस सफेद जमीन पर, तो बस एक ही पत्थर है ऐसा जिसे ऐसा शऊर है, ऐसा शऊर है कि जब तक दस्ते में आसूम ना आ जाए उसे जमदिश नहीं होती। तारीख पर नजर है ना, कामे काबा की तस्वीरें बिना हो रही है और जनाबे वाला संग अश्वद है, हजर अश्वद है वो रखा हुआ है और तमाम कबाइल अरब जमा है और आपस में दरगीरी और आपस में आवेदिश मुमकिन है, मुमकिन है कि खूनरेजी हो जाए, जंग हो जाए, इस कबीले का सरदार उठाकर नष्ट करेगा या उस कबीले का सरदार उठाकर नष्ट करेगा और संग अश्वद वही रखा हुआ है बिलाहर। बात यहाँ तक आ गई है, बात यहाँ तक आ गई तो रोकता हूँ और अर्ज करता हूँ कि जहाँ मदीने इल्म की बात होगी, मदीने इल्म की बात होगी वहां पर इजहार तसर्रुफ भी सबसे शुरू होगा। कहाँ तक होता रहेगा कौन बता सकता है? अरे कभी गौर किया कि मुस्तफा का काले इलाका कभी और किया? जिस साल अब्रहा का लश्कर तबाह हुआ उसी साल मुस्तफा की विलादत चंद रोज के बाद हुई, यानी अभी तौहीद का मुअल्लिम आखिर आया नहीं है मगर उसके वजूद का जलाल जाहिर होना शुरू हो गया। रसूल के साले विलादत को कहते हैं क्यों? इसी के इसी साल मुशरिक फौज ने तौहीद के मरकज को नाबूद करना चाहा। कैसा तसर्रुफ सामने आया? मुस्तफा आने वाले थे आए नहीं, मुस्तफा आने वाले थे आए नहीं, सामने आया निस्मार करने के लिए जो फौज आई उसे आबादी ने आकर तबाह कर दिया, मरकज तौहीद वाली रहा, जो शान मुस्तफा की वही लफ्ज मुस्तफा की। मुस्तफा के आने से पहले आसार और जला के वजूद मुस्तफा सामने आने लगे, ऐसे ही मुस्तफा के आने से पहले जला के वजूद मुस्तफा सामने आने लगा। अभी तीन दिन बाद में लागत होगी मगर की बात में
चला होगा।
تصرف ان کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. مدینہ العلم چونکہ وہ آ رہا ہے اس لیے خانہ کعبہ گر نہیں سکتا. خانہ کعبہ گر نہیں سکتا, اور جب وہ آ چکا ہے تو خانہ کعبہ بغیر اس کے ہاتھ کا آئے پڑ رہے گا. اس وقت بتانے والے نے بتا رہا اب رہا کہ لکڑ سے بتانے والا بولا سیلاب کی تو نہ بتا سکا, بتانے کی قدرت رکھتا تھا مگر کعبے کی جلال کے اظہار پر رو پایا تھا. اب رہا کہ لشکر آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تو پھر خدا کا جو لشکر نہیں گرے گا, پورا لشکر تباہ ہو رہا ہے. سیلاب آیا اس کے لیے بھی سیلاب اور سیلاب اور ایسا سیلاب. دیکھیے یہ وہی منزل ہے کہ صحرا میں سنگریز بوائے رہتے ہیں, ببول کے کانٹے اگے رہتے ہیں, آم گزرنے والے کانٹوں سے دامن بچاتے ہوئے پتھروں کی ٹھوکروں سے بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں, اپنے قدم کی سلامتی پر ناز کرتے ہیں, اپنی روش کا ایک خاص انداز دکھاتے ہیں دنیا والوں کو. لیکن جب کوئی آرٹسٹ گزرتا ہے, کوئی باغوش گزرتا ہے, کوئی شعور جمال قدرت رکھنے والا گزرتا ہے تو ایک کانٹا اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور وہ دامن چھواتا ہی کانٹے کے بچن کو دیکھتا ہے, ایک پتھر کی زیبائی کو دیکھتا ہے. یہ تخلیق کس کی ہے, کیسی ہے, ہر ذرے کا اپنی جگہ ایک الگ حسن ہے, ایک الگ جمال ہے, ایک الگ جلال ہے, ایک الگ وجود ہے, ایک الگ پیغام ہے اس میں, ایک الگ زبان ہے اس کی. گزرنے والے دو انسان یکساں طور پر تعامل نہیں کرتے, اسی طرح تاریخ کے حوالے سے ایک شخص سیلاب سمجھتا ہے, ایک شخص اسے آیت الہی سمجھتا ہے. اندر جب مصطفیٰ آئے تو نصب کر دیا, اب ذہن مربوط ہو گیا آپ کا. یہ سب کیا ہو رہا ہے, تصرف, یہ تصرف ظاہر ہو رہا ہے, تصرف علم الہی, تصرف درک علم الہی. مصطفیٰ درک علم الہی کا نام ہے, مدینہ دار مشیت الہی کا نام ہے. ان کی ذات میں جو علم ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر یہ بات کل بھی عرض کی تھی, کر رہا ہوں کل دنیا کیسے گزر گیا. اتنا والا عام انسان تصرف کرتا ہے اس پر, جمادات پر, رواداد پر, عواموں پر, اس کا علم ناقص ہے. اب سب سے کامل مخلوق کون ہے کائنات میں انسان, تو جس کا علم سب سے مکمل ہوگا اس کا تصرف کس پر ہوگا؟ ہر شے پر تصرف آسان ہے الا انسان. ہر چیز پر تصرف کرنا آسان الا انسان. لوہے کو آپ پچھلا کے کس کانٹے میں کھا دیں گے چلا رہے گا, پتھر کی جیسی مورت بنا دیں گے وہی رہے گی, جہاں اٹھا کر کس پتھر پر رکھ دیں گے رکھا رہے گا. مگر انسان اس میں کہ شعور اور ارادہ ہے اس پر تصرف بہت دشوار, جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا وہی انسان پر تصرف کر سکے گا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں سائنس دانوں کی دنیا اور ان کا تصرف جماعتات اور نباتات اور اناج لگے دنیا بھی کار جو اللہ نے علم کے پیکر بھیجے ان کا تصرف انسانوں پر ہے کیوں میں نے کہا یہ کتاب و قلم لے کے تصویر چھوڑے کرتے کیوں کر لو قرآن عطا ہے پروردگار پروردگار نے اپنے حبیب سے پیسہ کام دیا جیسے مصطفیٰ کو دوست کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام لے کر اس پر غور تو کریں مقامی ادب ہے کہتے ہوئے مجھے کہ حدیث فکری مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے اللہ نے بہت مشکل کام سفر کیا تھا اپنے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ اور اوصیاء مرسلین کو بہت اہم کام بہت مشکل کام مشکل ترین کام مشکل ترین کام اپنی زندگیوں سے مربوط کری رہے تو روزی روٹی کمانا آتا ہے بہت آتا مشکل نہیں ہے اکثر کے آپ اسے سب سے بڑی مشکل سمجھتے ہیں پھر بھی پیسے کمانا بہت آسان ہے اس دنیا میں لیکن ایک لائق بیٹے کی تربیت کرنا ٹیوٹر پہ ٹیوٹر رکھ دیجیے ٹیوشن لگا دیجیے اچھے سے اچھے کالج میں بھیج دیجیے گھر پہ تمام وسائل اور آلات اور انسٹرومنٹ سب جمع کر دیجیے گھر کو کتب خانہ اور لیبوریٹری بنا دیجیے پیسوں کی کمی نہیں پھر بھی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ لائق بیٹا پیدا ہو کوئی ہے ضمانت پیسہ کمانا بہت آسان ایک لائق بیٹے کی تربیت بہت مشکل پیغام ہے یا نہیں یہ نتمجی کا ممبر میں پیغام نہیں ملتا ممبر ہونے کے پیغاموں نے تو انسانیت کی آبرو رکھ لیا ہے سب سے مشکل کام ہے اس دنیا میں انسان کے لیے آپ کے تجربے کی بات کر رہا ہوں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام آسان ہے مگر ایک انسان کی تربیت مشکل آپ سمجھیے اس سے آگے وقت قانون بنانا پارلیمنٹ سے قانون کیسے بنتے رہتے ہیں ماشاء اللہ جو حکم آ گیا قانون بنا لینا چاہے آنکھیں بند کی ڈکٹیشن شروع کر دیا جب قانون بن گیا تو اس قانون پر خود عمل کرنا کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے جب چاہیے صلح کا قانون پاس کر لیجیے جب چاہیے جنگ کی تجویز پاس کر لیجیے جب جو بھی چاہے کر لیجیے کبھی تخلیقی اسلحہ کی بات کر لیجیے ادھر تخلیقی اسلحہ کی بات ہوئی ادھر اسلحہ کی نمائش ہونے لگے ادھر امن کی بات ہوئی ادھر جناب مستقی ہونے لگے وہ قانون بنایا اور خود عمل نہ کر سکے یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے قانون بنا دینا آسان ہے انسانی سطح پہ گفتگو کر رہا ہوں قانون بنا دینا آسان ہے قانون کا خود عمل کرنا بہت دشوار اور دوسروں کو عمل کرانا اس سے زیادہ دشوار اور ایسے لوگ بنا دینا کہ جو قانون کی بغیر کسی خوف اور حرص کے کبھی خلاف ورزی بھی نہ کرے ارے نہیں دنیا میں ہے قانون بنایا اور بات ہے کہ قانون توڑیے گا یہ سزا ہے قانون پہ عمل کیجیے گا یہ انعام ہے
یہ دنیا کا تجربہ پروردگار کے حاوی ہے کہ جناب والا قانون کی خلاف ورزی کیجیے گا تو جانے لگ قانون کی پابندی کیجیے گا مہیش, مگر اس کے علاوہ پروردگار نے ایسے افراد بھی بنائے جو یہ کہے کہ ہم اس کی عبادت, اس کی بندگی, اس کی اطاعت جہنم کے در سے یا جنت کے در سے چلے جاتے اس نے بنا لے اتنے افراد اور اس کے بعد دنیا میں بھیجے. آپ کا منظور رکھیے گا خون کا گلا کہ اس میں ایسے افراد بنا رہے دنیا میں لمبیا مرسلین ائمہ اوصیا یہ سب اس میں دے گئے. یہ سب وہ مقرر فرماتا ہے اور کتاب نازل کر دی. اب اس مقام صاحب کے لفظ کو میری خیال کبھی کتاب نازل کر دینا آسان ہے. کتاب پر عمل بنانا بہت مشکل ہے. کتاب نازل کر دی پروردگار نے, عمل کرانے کی مشکل ترین ذمہ داری مصطفیٰ کو دی گئی, انبیاء کو دی گئی, مرسلین کو سونپی گئی, اور انہوں نے یہ تو خود اس کے بنائے ہوئے معصوم تھے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح اور ہے اور آپ ہماری اصطلاح میں اصطلاح کر لیجئے, مگر تاریخ سے کیسے اصطلاح کیجیے گا؟ معصوم کو وہی اللہ نے بے خطا بنایا. ہماری نظر میں ایسے افراد بھی ہیں جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے تربیت نوالا اور ایسے بنے کہ زندگی میں کوئی خطا نہ ہوئی. ایسے بنے اور زندگی میں کوئی خطا نہ ہوئی, کوئی خطا نہ ہوئی. جنہیں ہم کہتے ہیں معصوم عن المحفوظ عن الخطا, معصوم ادا محفوظ عن الخطا ادا. معصوم وہ ہے جو وہاں سے علم لے کر آیا, معصوم وہ ہے جو وہاں سے علم لے کر آئے اور علم اور عمل کی توانائی لے کر آئے. وہ معصوم سے محفوظ وہ ہے جو وہاں سے آنے والوں کے نقش قدم پر چلے اور پھر اس کو سند مل جائے سلمانوں کے نام لگ رہے. ابو مل جائے ہوتی ہے کہ صرف روایتیں سنا کے آگے نہ بڑھتا ہوں. اس میں جو منطقی اور وجودی حقیقت کرتا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بندوسترانہ باتیں حضور بھی بشر تھے, محبت میں کہہ دیا. وہ محبت میں ایسے نہیں کہتے تھے جیسے شاعر کہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا تھا کہ پروردگار نے فرمایا سورہ مبارکہ یاسین میں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی. یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. پیغمبر یوں ہی شاعری نہیں کرتے. جب کہنے سلمان گئے اس کے معنی یہ ہے کہ اب انہیں دیکھ کر سمجھو کہ پیغمبر نے کیسا حق کا رسالت ادا کیا ہے. انسان پانی کا کام کیا قانون سنا دینا اور کام ہوگا, قانون میں پیکروں کو ٹھار دینا ہوگا. ابھی جتنی بار بھی یہ جملہ دوہراؤں قیامت تک لوگ بھلا دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کائنات کا سب سے بڑا کام انسان سازی کا کام ہے. انسان خود کو بنائے,
انسان اپنے گھر کو بنائے, انسان اپنے معاشرے کو بنائے. جب خود کو بنائے گا گھر خود بخود بنتا چلا جائے گا. جب ایک گھر بن جائے گا تو ہم سارے خود بخود بننے لگیں گے. جب ایک محلہ تعمیر ہو جائے گا تو پھر تمدن وہ خوشبو ہے جو سمٹ کے نہیں رہتی, پھیلتی چلی جاتی ہے, پھیلتی چلی جاتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ سارے بنیادوں کا انسان تازی میں مشغول ہو جائے, انسان تازی میں مشغول ہو جائے. ہاں, کام بہت مشکل ہے, خود کو بنانا بھی مشکل ہے, دوسروں کو بھی بنانا بھی مشکل ہے, لیکن اس مشکل سے گزرا جا سکتا ہے انہیں کی سیرتوں کو دیکھ کر, انہیں کی صورتوں کو دیکھ کر, انہیں کے اقوال کو سن کر, انہیں کے اقوال سے عمل کر کے, انہیں کا اتباع کر کے اس مشکل سے گزرا جا سکتا ہے. مسلموں کو ایک مرحلہ اور آگے بتا دوں, ابھی تک کل کے اشتباہات کو دور کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نے کیا کہا, کیوں کہا. نہج البلاغہ عین کی تصنیف نہیں ہے, کشکول ربی کا نام ہے. نہج البلاغہ جیسے ابھی کتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, نہج البلاغہ ایک محدود کتاب کا نام ہے. علی اتنا محدود علم کے دروازے کا نام. اور پھر اس گفتگو کو کہا کہ بالکل منفرد اور مردود ہے, کہ فطرت کے تعلق سے یہ بات بڑی تھی کہ فطرت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم کا قدم درمیان میں ضروری ہے. بات یہاں تک آ گئی, کسی نہج البلاغہ کا ایک جملہ سنا. اب دیکھیے ایک فقرہ نہج البلاغہ کا, ایک فقرہ کتنی گہری معنویت رکھتا ہے. اور جب نہج البلاغہ کے فقروں میں ایسی معنویت ہے تو قرآن میں کیسی معنویت, کیسی معنویت. فطرت کی تعریف کا تلاش کر رہا تھا, نہج البلاغہ کے جملے پہ نظر پڑی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کلمۃ الاخلاص ہی الفطرۃ. نہج البلاغہ کا جو قدیم خطبہ ہے اس خطبے کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. کلمۃ الاخلاص ہی الفطرۃ. کلمہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. کلمہ اخلاص کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہے فطرت. اچھا, اب دیکھیے کیسی پریشان نظری کا موقع ہے. ہم سمجھتے رہے کہ فطرت نام ہے پہاڑوں کا, دریاؤں کا, سمندروں کا, ہواؤں کا, جنگلوں کا, باغات کا. فطرت نام ہے انسان کی خارجی اور داخلی دنیا کا. یہ ہمارا علم ہے. جو رکھیے گا ان شاء اللہ ذہن محسوس ہوگا. ہمارا علم یہ جو خالق سے عقل پذیر ہوتا ہے, ہمارے علم اور معلومات کی نقش بندی خالق کے ناقص مناظر کرتے ہیں. یہ علم کہتا ہے کہ نیچر فطرت یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے, ذرہ ذرہ بکھرتا ہوا دامن مکان اور لمحہ لمحہ نابود ہوتا ہوا سخت زمان. کیا کروں, سو رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. تلوار پڑھیے بھائی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمان و مکان کی دنیا پھیلی ہوئی فطرت ہے. سورج, چاند, ستارے, یہ سب نیچر. علی کیا کر رہے ہیں؟ کلمۃ الاخلاص ہے یہ فطرت. لا الہ الا اللہ کا کلمہ فطرت ہے. دونوں میں رب ہے یا تمام. آپ کلمے کی تفصیل بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ کلمہ تو جانتا ہے کہ اس کلمے میں کتنی معنوی گہرائی ہے. یہ کلمہ دو بعد اس میں سے ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے نعوذ باللہ کہ یہ مصطفیٰ نے ایک نعرہ دے دیا تھا اس عربستان میں جہاں ہر فرد ایک الگ پتھر کو پوچھ رہا تھا, خداؤں کی کثرت تھی, وہاں لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے دیا. یعنی ایک مذہبی نعرہ ہے, ایک دینی نعرہ ہے, ایک سیاسی نعرہ ہے کسی کے لیے نعوذ باللہ, ایک سیاسی نعرہ ہے. ارباب غرب مغربی مورخین یہی کہتے ہیں کہ حکومت اور سلطنت قائم کرنی تھی, مصطفیٰ ایک ذہین بشر تھے, ذہین انسان تھے, اور خاندان بنی ہاشم میں چونکہ وہ ایک ان کی زبان میں نفسیات قائم تھی حکمرانی کی, تو انہوں نے حکمرانی کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا نظریہ پیش کیا. یہ قیاس ہے اپنے اوپر, جیسے حکمرانی قائم کرنے کے لیے نئے نئے نظریات دوہے جاتے ہیں, نئے نئے آرڈرز پاس کیے جاتے ہیں تاکہ حکمرانی کا سلسلہ باقی رہے, اور جو آج سے مصطفیٰ سے دشمن مشرک مورخین کہتے ہیں, یہی کسی باغی شام نے کہا تھا. میرا یہ فقرہ ارباب ادب یاد رکھے, میں امیر شام بھی نہیں کہتا, میں حاکم شام بھی نہیں کہتا, میں باغی شام کہا تھا. بنو ہاشم نے تو حکومت قائم کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا, نہ کوئی ملک نازل ہوا, نہ کوئی وحی آئی, نعوذ باللہ. تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ سلوگن ہے, ایک نعرہ ہے لا الہ الا اللہ. علی کہتے ہیں فطرت ہے لا الہ الا اللہ, فطرت ہے لا الہ الا اللہ. کیسے؟ اب بہت تفصیلی بیان ہے, سمیت رہا ہوں, ادھورا رہ گیا, کل سلسلہ جاری ہوگا. کائنات کا دونوں پہ نظر سے مطالعہ کیجیے, ایک فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے, فلاسفیکل آرگومنٹ کے ذریعے سے, فلسفیانہ برہان کے ذریعے سے, اس عرفانی وجدان کے ذریعے. دو چیزیں, ایک ہے فلسفیانہ برہان, اس کے قدم لفظوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں. فلسفیانہ برہان لفظوں کے سہارے سے آگے بڑھتا ہے, اور جناب والا عارفانہ وجدان یہ روح کے قدم آگے جب رکھتے ہیں تو وجدان حاصل ہوتا ہے, وجدان حاصل ہوتا ہے. دونوں لوگ پہلے نظر سے اس کائنات پر نظر ڈالیے, آپ کسی پہاڑ پر نیچر پہ نظر ڈالیے, آپ کسے کہتے ہیں نیچر, یہی پھیلی ہوئی کائنات, اب پھر اس پر نظر ڈالیے. نام تو لینا پڑے گا سمجھنا, پہاڑ کو دیکھیے, یہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا, اس میں کبھی کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی. نہیں تھا, بیٹھا نہیں تھا, ارے جہاں ہمالا دیکھ رہے ہیں یہ کبھی سمندر تھا. اچھا سمندر تھا گہرا, اب ہو گیا پہاڑ اتنا بلند. جی ہاں ہمیشہ سے نہیں تھا, آپ ہی کے علم نے اسے دریافت کر لیا. دریافت کر لیا, ہمیشہ رہے گا آپ تو نہیں, روئی کے گالوں کی طرح ختم ہو جائے گا. سائنس بھی یہی کہتی ہے, میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ابھی, سائنس بھی یہی کہتی ہے, ایک وہ وقت آئے گا کہ جب یہ کائنات منفرد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ تجلی بار اور دو فشاں, یہ سورج کی فیملی, یہ ایک بلیک ہول بن جائے گی, تاریخ. یہ ہمیشہ سے نہیں چاہتا, ہمیشہ نہیں رہے گا. اچھا یہ آپ کے امریکہ اور ایشیا کے درمیان جو پھیلا ہوا وہ سمندر ہے, یہ تو رہے گا ہمیشہ, بالکل یہی رہے گا. آپ بالکل مکتب کے الفبے والے طالب علم معلوم ہوتے ہیں, وہ بھی غبی سے سن کے, یہ پہاڑ نہیں رہے گا سمندر نہیں رہے گا, کیا مطلب؟ یہ پہاڑ रुई के गालों की तरह खत्म हो जाएगा, तो समंदर भाप बन के नाबूद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमेशा से नहीं था तो हमेशा रहेगा भी नहीं। अच्छा हमेशा से नहीं था अभी तो नेचर की बात हुई, हमेशा से नहीं था तो हमेशा रहेगा भी नहीं। अच्छा जनाब यही कायनात की बात हुई ना, फितरत की नेचर की, तो इसको इस हकीकत को अगर जुमले में लिखने तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ये कि ये सब मुमकिन और मौजूद है, ये सब पॉसिबल एग्जिस्टेंस है, ये मुमकिनात है। अच्छा मुमकिनात को मुमकिन बनाने वाला कौन होता है, क्या वो वाजिब है, अच्छा वाजिब है तो खुलासा एक जुमला में एक जुमले में आया कि तमाम मुमकिन एक वाजिब वजूद पर खत्म होते हैं। ये भी याद रखिएगा मौजदा के कुत्ते हैं, पहले बयान कर चुका हूँ तीन नंबर से, एक मौजदा पहली होता है, एक मौजदा पहली होता है, पहली मौजदा वो है जो कान की शक्ल में दिखाया जाए, पहली मौजदा वो है कि जो जबान से कह दिया जाए अल्फाज की शक्ल में। और ये भी अर्ज किया था तीन चार बरस पहले कि अली मौजदा ज्यादा अहम होता है, फेली कम अहम होता है, जबकि हम आमतौर पर इसके बराबर समझते हैं फेली मौजदा ज्यादा अहम है, अली मौजदा कम अहम है। अब समझिए कि जंग खैबर में, जंग खंदक में, जंग बदर में, जंग अहद में अली इब्ने अबी तालिब की शमशीर जनी उनका फेली मौजदा था, जिसने उस वक्त के इन हाजों सत्रों शेर के किलों को मिसमार किया। किसे कहते हैं, नबूवत किसे कहते हैं, इमामत रहबरी क्या है, यहाँ मालूम होता है। हाँ यहाँ बातिन में इल्म है कि जो ज़ात इलाही से अता करता है, जिसे कहते हैं इल्म लदुन्नी, इल्म लदुन्नी उन ज़ात मुक़द्दसा के पास है कि जो मदीना इल्म से ताल्लुक रखते हैं, जो खजीना सारे मशीयत इलाही हैं। हाँ वो है। और मैंने किया ना कभी कभी तसव्वुफ जाहिर होता है इनका अशिया पर, उमूमन ये इंसानों का तसव्वुफ करते हैं, ये तसव्वुफ ही तो है आता का आपकी आंखें आंसू करते हैं।
ہو؟ خدا کی قسم بتائیے کیا آپ اپنے ارادے سے آ رہے ہیں؟ آپ کے ارادے کو داخل ہے حسین کا نام سونا
یہ دعا میں چہرہ کا تصرف، یہ خاصی محنت کا تصرف، قربانی حسین کا تصرف ہے، یہ تصرف قیامت تک رہے گا۔ یہ تصرف اگر اس وقت میں ایک اور تصرف کی طرح ایک اور باطن میں جب علم ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب ظاہر سے علم خارج سے آتا ہے تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ ہجری میں جب آقا چل رہے تھے مدینے سے، اس وقت اگر کسی کے مدینے میں پوچھا جاتا کہ کربلا بھی کیا کوئی مقام ہے، تو اکثر کہتے ہیں کہ نہیں مانا، کچھ غالباً وہ کہ جو غریب کا کام کرتے تھے، جو حافظ کا کام کرتے تھے، یا جو خیر و سیاحت کا ذوق رکھتے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہوں گے کہ ہاں سوکھے کے قطب و جوار میں فراغ کے تعلیم پر میں نواب کروا بھی ہو گیا، لیکن ان کا علم کربلا جا کر ہوا ہوگا، اور پھر بھی وہ کربلا کو بیان کر سکتے ہوں گے سوکھے کے کچھ فاصلے پر ہے، فراغ کے کنارے پر الکما اپنے آغوش میں لیا، لفظوں سے کچھ بھی بیان دیجیے لیکن وہ بات تو نہیں پیدا ہوتی، لیکن جس کے باطن میں علم تھا جب رانی سے رخصت ہونے لگے ام سلمہ سے، اور جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا بیٹا سفر عراق کے لیے میرے دل کو بائسٹ ہو گیا ہے، ہاں جناب ام سلمہ اپنی ماں کے سر پکار دے تو آؤ ماں اے مادر گرامی آپ کو دکھاؤں آپ کو دکھی آپ کو سم کو اس سے مبارک کو اٹھایا زمینے پر تو ہوئی زمینے پر بلا اٹھی ہاتھ کو بڑھایا ایک کو سیکھا لیا ناری ادھر کی خوشی سے رکھ لے اور مجھے خطیبے ممبر حسینی سے یاد رکھنا، حسین پہ توسل خدا پر توسل ہے، حسین رخصت ہو گئے اور وہی خاص وہی خاص جو مٹھی نے اٹھا کر نانی کو سفر کی، جب حسین کا قافلہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ رکا اور غبار گار دوڑی تو حسین نے تو فوراً پہچان لیا، لیکن جو خاص خاص تھے جو قافلہ تھا سب معصوم نہ تھے، سب قبیلہ دار مشیت نہ تھے، محبوس علی الخطا تھے، مگر امام کے ہمراہ تھے، ان پر ایک خاص انداز سے بیان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں یہ کون سی سرزمین ہے، وہ کہتا ہے کربلا ہے، امام اتر پڑتے ہیں بس ہماری منزل آ گئی، یہیں پر خیمے لگا دو، یہیں پر ہم قتل کیے جائیں گے، یہیں پہ ہمارا کنبہ اسیر ہوگا، یہ فکر امام نے کہے مگر قبل اس کے لیے فکر ارشاد فرماتے،
سرزمین کربلا سے اٹھنے والی گارد ایک مرتبہ حسین کی بہن زینب کی بہن اور زینب کی مشام جب اس کی خوشبو پہنچی ہے ایک مرتبہ بی بی نے کہا میرے بھیتا کو بلا دنیا میں عدل و امن کی فضا قائم کرتے حسین سلطان زمان ولی عاصم آئین عالم محمد کو سیدی ظہور عطا کرنا ملت اسلامیہ کو ان کے حملکار دشمنان دین اور دشمنان انسانیت اور دشمنان مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ سے جل جلال کی توفیق کرنا